گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ,
السلام علیک یا رسول اللہ,
وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ,
وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله,
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ حدیث پاک میں درود پاک لکھا اور پھر آخر میں الفاظ ہے کہ جب تک میرا نام اس میں رہے گا, تو کیا یہ کہ درود پاک ایسا لکھا جائے جس میں نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہو, یا ویسے نام لکھ کر درود پاک لکھا جائے, کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یا صرف درود پاک ہم لکھتے رہے تو تب بھی ثواب حاصل ہو جائے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا گیا, نام لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لکھا گیا, تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی, چھپتی رہے گی, لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے, بوسیدہ ہو کے بالکل ختم نہیں ہو جاتی, تو جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جب تک اس میں موجود ہے, تو جو فضیلت بیان کی گئی وہ انشاءاللہ ملتی رہے گی.
اس کے لیے الگ سے ہم کاپی بھی مخصوص کر سکتے ہیں, یا جب کوئی تذکرہ آئے تبھی درود پاک لکھا جائے؟ جیسے ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اس میں سرکار علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اب لکھتے ہیں, یا پھر کبھی ویسے ہی ہم اپنے لیے کاپی مقرر کر لیں, رجسٹر رکھ لیں
تو درود پاک لکھتے رہے ہیں. تو جس طرح درود شریف زبان سے پڑھنے کے ثواب ہیں, تو اس میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ لکھنے کی صورت میں ثواب نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے,
تو لکھنے کی صورت میں بھی درود پاک بھیجنا ہی پایا جا رہا ہے. تو جن کو لکھنا نہیں آتا, جن کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا, وہ اپنی مادری زبان میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی پر درود بھیج, تو یہ بھی درود ہے.
ٹھیک ہے,
تو باقاعدہ اس کے لیے عربی رسم الخط میں لکھنا یا اچھی آواز میں پڑھنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا, درود کا معنی ہی دعائے رحمت ہے, سلام کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرنا, تو ان پہ تو رحمت اور سلامتی برس ہی رہی ہے, ان کے صدقے دیگر مخلوق پہ برس رہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو بس ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ایک رشتہ امتی ہونے کا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم امتیوں کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں, تو ہم امتیوں پر ایک اخلاقی اعتبار سے بھی کہ اتنے احسانات ہم پر ہوئے, وہ ہماری خاطر راتوں کو اٹھتے, پاؤں متورم ہو جاتے, ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارہا دعائیں فرماتے رہتے, تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کا اتنا خیال فرماتے ہیں, پیدائش کے وقت سے لے کے قبر شریف میں اتارے جانے تک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پہ امتی تذکرہ موجود ہے, امتی کے حق میں دعا فرما رہے ہیں, تو ہمیں بھی اپنا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, اپنی گفتگو کا ابتدا انتہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے اور درود و سلام پہ کرنی چاہیے,
کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. کالز ہمارے پاس حضور موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ سنائیے.
میں محمد بلال عطاری، میرا تعلق نیو کراچی سے ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں اور مستعمل پانی کب ہوتا ہے؟ اگر نابالغ بچہ، جو چھوٹا نابالغ بچہ یا عورتیں ایک بالٹی بھر پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیں یا اس طرح دہ 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 سے کم پانی اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں، تو کیا اس صورت میں بھی پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟
جی حضور،
مستعمل پانی کے حوالے سے سوال کیا گیا. مستعمل کا معنی ہے استعمال میں لایا گیا پانی کے. تو جو پانی مستعمل ہو چکا ہوتا ہے اس کی تعریف مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ دہ دردے سے کم مقدار میں جو پانی ہو تو وہ قلیل پانی میں شمار کیا جاتا ہے، کم پانی ہوگا. تو اگر دہ دردے سے کم مقدار میں پانی، مثال کے طور پہ بالٹی ہے یا کوئی ٹب ہے اس کے اندر پانی ہے، یا گھروں میں جو ٹینک زمین میں بنائے جاتے ہیں تو عموماً وہ کم ہوتے ہیں، یا اوپر چھتوں پہ جو ٹنکی رکھی جاتی ہے جب بنائی جاتی ہے تو وہ بھی کم، زیادہ سے زیادہ 6-8 فٹ کی ہوتی ہیں، زیادہ طویل نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے،
تو یہ سب قلیل پانی کی مقدار میں شمار ہوتی ہیں. تو اگر اس میں کسی نے، جیسے نابالغ بچے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو نابالغ بچے نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. ہاں، اس وقت مستعمل ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ اگر دے دردے سے کم مقدار میں جو قلیل پانی ہے اس میں اس کو استعمال کیا گیا تو استعمال کرنے کی اگر دو صورتیں ہیں، یا تو اس سے حدث زائل ہو گیا. حدث کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی بے وضو تھا،
ٹھیک ہے،
تو اس کی بے وضوئی ختم ہو گئی، یعنی وہ با وضو ہو گیا،
ٹھیک ہے،
یا اس کا غسل فرض تھا تو اس کا غسل اتر گیا. اب اس کے لیے پورا غسل یا پورا با وضو ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اعضاء وضو میں ہاتھ کا دھونا یہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کا یہ بالٹی میں ہاتھ چلا جاتا ہے تو اور وہ بے وضو تھا، اس کا ہاتھ بھی دھلا ہوا نہیں تھا، تو یہ بالٹی میں جاتا ہے تو بالٹی میں جتنا حصہ اس کا پانی لگا ہے، پانی یوز ہوا ہے، تو وہ اتنے جسم کے حصے سے وہ بے وضوئی جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو یہ حدث کا ازالہ ہو گیا. حدث معنی بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا، تو اتنے حصے سے بے وضو ہونے کا جو وصف تھا وہ ختم ہو گیا.
ٹھیک ہے،
تو اب وہ جو پانی تھا وہ پانی مستعمل کے لائے گا.
ٹھیک ہے.
اچھا، ایک صورت اور ہے مستعمل ہونے کی کہ ایک آدمی با وضو ہے،
صحیح،
لیکن جیسے وضو پر وضو کرنا یہ مستحب ہے، یہ اس صورت میں جیسے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وضو برقرار ہے، تو بہتر ہے کہ عصر کی نماز دوبارہ نئے وضو کے ساتھ کیا جائے، پڑھی جائے. تو یہ نور علی نور اس کو قرار دیا گیا. تو اب اس صورت میں اب کسی کا با وضو تھا لیکن اب با وضو آدمی نے پھر وضو کرنے کی نیت سے بالٹی میں ہاتھ ڈالا ہے،
وضو کی نیت سے
کہ وضو پر وضو کر رہا ہے، تقرب حاصل کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اس وضو پر وضو ایک تقرب نیکی ہے، تو اس غرض سے اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو وہ پانی پھر مستعمل ہو جائے گا اگر با وضو تھا.
ٹھیک ہے.
تو دو چیزیں، یا تو حدث زائل ہو جائے پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، یا وہ پانی تقرب کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے
نیکی کی نیت سے.
جیسے وضو کرنا ہے یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو یہ ہاتھ دھونا بھی سنت ہے. اس سنت کی ادائیگی کے لیے با وضو شخص نے اگر اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے تو وہ بالٹی میں جیسے کسی نے جس پر ہاتھ ڈال کے یوں ہاتھ دھو لیا
چلے گئے،
اور اس کا مقصد ہے کہ میں سنت کی ادائیگی ہاتھ دھو کر کر رہا ہوں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، تو اس سنت اور تقرب کی وجہ سے بھی اگر وہ بالٹی میں اس نے ہاتھ ڈال کے ہاتھ دھو لیے تو پانی مستعمل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچے کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کے پانی، یہ بے وضو ہونے کا اس کے لیے حکم نہیں ہوتا. نابالغ بچے نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو اس سے اس کا حدث دور نہیں ہوتا، تو وہ نابالغ بچے کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. خواتین اگر اپنے مخصوص ایام میں ہیں اور ابھی ان کے وہ ایام چل رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر ان کے ہاتھ پہ پانی لگتا بھی ہے تو اس سے ان کا وہ حدث جو ہے نا وہ دور نہیں ہوتا،
یعنی
بے غسلہ پن ابھی باقی رہے گا، جب پاک ہوں گی اس کے بعد پھر ان کو غسل کرنے کا حکم ہوگا. تو ان کے اگر پانی میں ہاتھ ڈل گئے کام کاج کی غرض سے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
ہاں، اگر جیسے کہ فقہ کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواتین کو ان ایام میں جو ان کے مخصوص دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں نمازوں کے اوقات میں باوضو ہو کر مصلی پر ذکر و تسبیح وغیرہ کرنا مستحب ہے.
وضو کرنا ان کو
جی جی
مستحب ہے. وضو کہلائے گا نہیں ایسا.
وضو مطلب یہ کہ یہ جو روٹین ہے نا نمازوں کے اوقات کی, تو ایسا نہ ہو کہ نماز وہ اتنے دنوں تک نہیں پڑھ رہی تو بچے سوچیں گے کبھی نماز پڑھتی ہیں,
بچوں کو کیا پتہ
نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک روٹین بھی برقرار رہے, ذکر الہی سے محرومی بھی نہ ہو, تو بہتر ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے. تو اب یہ جو وضو کرنا ہوگا اس سے حدث تو دور نہیں ہو رہا,
ٹھیک ہے,
بے وضو بے غسلاپن تو دور نہیں ہو رہا. البتہ یہ جو وضو کرنا ہے یہ تقرب کی نیت سے ہے, نیکی حاصل کرنے کے ذریعے ہے. تو ایول یہ جو وضو ہوگا اس وضو سے اگر پانی قلیل پانی میں جو ان کے جسم سے لگ کر گرے گا وہ پانی مستعمل ہوگا, یا تقرب کی نیت سے انہوں نے بالٹی میں ہاتھ ڈال کے یعنی وضو کرنے کی نیت سے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. لیکن اگر تقرب کی نیت نہیں ہے, ویسے کپڑے دھونے کے لیے بالٹی بھری اور اس کے اندر ایسی ہاتھ ڈال دیا بے دھلا, تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا, کیونکہ اب جو ہاتھ ڈالنا ہے وہ نہ تقرب کے لیے ہے نہ ازالہ حدث ہوا, تو اس صورت میں پانی مستعمل نہیں ہوگا. تو یہ تفصیلی احکامات جو مستعمل پانی کے حوالے سے ہیں. تو بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے,
ٹھیک ہے,
اس میں مختلف قسم کے پانی جن سے وضو ہو سکتا ہے جن سے نہیں ہو سکتا, تو اس میں ایک ٹاپک مستعمل پانی کے بارے میں بھی تفصیل مذکور ہے. تو اس کا مطالعہ کر لینے سے بھی کافی حد تک اس حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا تو معلومات حاصل ہوتی ہے. دوسرا ایک امیر اہل سنت کا بھی پانی سے متعلق ایک رسالہ ہے, پانی کے بارے میں معلومات غالب کے نام ہے. تو اس میں بھی مختلف احکام پانی کے حوالے سے مذکور ہیں, تو اس رسالے کو بھی ضرور اپنے مطالعے میں لانا چاہیے.
صحیح ضمن پوچھ رہا ہوں کہ آپ مستعمل فرما رہے ہیں, جو بھی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں جو یاد رکھ سکا وہ یاد رکھے, ورنہ ان کتابوں کا بکس کا مطالعہ کرے. یہ ناپاک تو نہیں ہوتا نا, مستعمل اور ناپاک میں فرق ہے؟
ناپاک نہیں ہوتا, مستعمل کا معنی ناپاک نہیں ہے, مستعمل کا معنی ہے استعمال شدہ. اب یہ ایک دفعہ ایک چیز استعمال ہو گئی تو دوبارہ اس چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا,
طہارت کے حوالے سے
وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. البتہ دیگر جو کام ہے کپڑے دھونے کا عمل ہے, فرش دھونا ہے, اس طرح کے جو کام کاج ہیں اس میں اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے.
کھانا وغیرہ کے لیے ناپسندیدہ,
کھانے پینے کے اندر اس کو استعمال نہ کریں.
جزاک اللہ. اور مجھے اسلام بھائی سوال تو ایک پوچھا گیا تھا لیکن الحمدللہ اس کے ضمن میں کتنے مسائل, اسلامی بہنوں کے بھی مسائل, اور ایک بڑا اہم مسئلہ آج ہم نے سنا کہ جب اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, ماہواری کے جو ایام ہوتے ہیں اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں, ان ایام میں بھی ان کے لیے مستحب ہے, بہتر ہے کہ وہ باقاعدہ جس طرح عام دنوں میں نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے نماز پڑھتی ہیں, وہ اس وقت میں بھی اسی طرح نماز کے لیے نماز کی طرح وضو کریں اور پھر وہ مسلح وغیرہ بٹھا کر ذکر اذکار کریں گی.
نماز
نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, تاکہ اس سے ایک اچھا اثر پڑے.
کار میں مصروف ہے, تسبیحات وغیرہ درود شریف وغیرہ پڑھتی ہے, قرآن نہیں پڑھے گی.
اس سے وہ اسلامی بہنیں بھی درس حاصل کریں جو پاکی کی حالت میں بھی پڑھتی ہی نہیں ہے,
جی,
تو وہ پھر کہاں
غور کریں کہ ان دنوں میں بھی شریعت نے ان کو عبادت محروم نہیں رکھا, ان کو رکھا ہے کہ یہ اپنی روٹین برقرار رکھیں, نماز نہیں پڑھیں گی لیکن ذکر و درود وغیرہ اور جو ایک روٹین تھی عبادت کی وہ برقرار رہے. تو باقی کے دنوں میں تو باقاعدہ وہ تو سب کام
کر حالت میں جب وضو کیا ذکر و درود کے لیے اور وہ تقرب کی نیت سے آپ فرما رہے ہیں ہو رہا ہے, تو کیا قرآن پاک چھو سکیں گے اب؟
نہیں, ان خواتین کو
صرف وہ ایک مخصوص کام کے لیے اجازت
کے لیے, تو یہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکیں گے کیونکہ ان کا حدث دور ہوگا ہی نہیں, تو اس لیے ان کو قرآن
مقصد کچھ اور ہے شریعت کے حوالے سے. اچھا ایک میسج بھی ہمیں اسی طرح کا آیا ہوا ہے کہ کیا نابالغ بچہ جب قرآن پاک پڑھنا چاہے یا مدنی قاعدہ پڑھنا چاہے تو وضو کروانا لازم ہے اس کو یا بے وضو بھی چھو سکتا ہے؟
نابالغ جو بچہ ہے اس کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا اس سے لازم نہیں ہے, یعنی اگر اس نے قرآن پاک چھو لیا تو گناہگار نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے, لیکن چونکہ ابھی یہ نابالغ ہے ابھی سے اس کو ہم تربیت دیں گے,
ٹھیک ہے,
اس کو نماز وغیرہ سکھائیں گے, نماز کے لیے وضو جو طریقہ کار ہے, وضو کے فرائض سنت جو مستحبات ہیں یہ سب چیزیں اس کو سکھائیں گے تاکہ جب یہ بالغ ہو تو ان کے مطابق یہ وضو کر کے اپنی نماز وغیرہ درست کرے. تلاوت قرآن کے لیے اس کے آداب میں سے کہ باوضو ہو, قرآن پاک چھونا ہے تو مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے جو بالغ ہیں بے وضو نہیں چھو سکتے, نابالغ اگرچہ چھو سکتا ہے لیکن اس کو ادب سکھائیں گے,
ٹھیک ہے,
کہ وضو اس نے کرنا ہے,
ٹھیک ہے.
تو نابالغ بھی اگر جو وضو کرتا ہے, نابالغ جو وضو کرے گا, اب وہ وضو کر رہا ہے اس کا بنیت تقرب.
اچھا,
تو اب یہ جو نابالغ بچے نے جو وضو کیا بنیت تقرب
ثواب
کی نیت سے, تو اب جو پانی ہے نا وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا.
ایک صورت اور,
ایک صورت نابالغ بچے کے ذریعے پانی مستعمل ہونے کی فقہ کرام نے لکھی ہے کہ حدث وغیرہ کا معاملہ وہاں نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں اس کو حدث کا حکم ہی نہیں دیا گیا. تو وہاں جب حدث کا حکم نہیں تو ازالہ حدث بھی نہیں ہوگا پانی کے استعمال سے. تو یہاں یہ صورت ضرور ہے کہ مستعمل ہونے کی جو دوسری ایک صورت ہے جس میں وہ پانی بنیت تقرب استعمال کیا گیا ہو وضو کے لیے غسل کے لیے, تو اگر نابالغ بچے نے وضو کیا ہے تو اس کے بنیت تقرب ثواب بقصد ثواب وضو کرنے کی وجہ سے وہ پانی جو اس کے اعضاء سے لگ لگ کے گر رہا ہوتا ہے وہ مستعمل ہوگا.
اچھا حضور, ایک ویسے میں سلسلے کے فارمیٹ چھاٹ کر سوال ہے, ازالہ حدث, نجس, حدث, تقرب, اگرچہ ہم اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں تو کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یار یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں, یا ہم ترغیب دلائیں گے کہ یہ شریعت کے احکام ہیں, ٹرمنالوجی ہیں, اصطلاحات ہیں, ان کو سیکھا جائے سمجھا جائے. اب یہ رہتی بس فقہ کی کتاب میں اتنے سارے الفاظ ہیں اور اسی طرح 1400 سال سے زائد عرصہ گزر کے آ رہے ہیں مختلف کتابوں کے اندر, اور اسی کو ہر صدی کے لوگوں نے سمجھا, اور جس طرح کے بھی لوگ
اصطلاحات ہیں تو وہ اصطلاحات ہم چینج تو نہیں کر سکتے. ان اصطلاحات میں جو قوت اور جان ہوتی ہے وہ آلٹرنیٹ کسی اور لفظ میں نہیں ہوتی. اب تقرب بنیت تقرب جو لفظ ہے, اب اس لفظ کی تشریح ہمیں کرنی پڑ رہی ہے,
ثواب کی نیت, ثواب کی نیت کی گہرائی اس میں پھر بھی وہ حاصل نہیں ہو پائے.
اب وہ جو ایک اصطلاح بن جاتی ہے اور اس طرح میں ایک لفظ خاص ہو جاتا ہے تو وہ لفظ سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا.
دنیا کے معاملات میں ہم کرتے ہیں, کچھ بھی کوئی ہم چیز لیتے ہیں اس کی اصطلاحات کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا, اگرچہ ہماری زبان میں بول چال میں وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو شریعت کے احکام میں بھی ہمیں یہی ترغیب حاصل کرنی چاہیے.
یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں.
ٹھیک ہے,
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو یہ ساری چیزیں تو نہیں سیکھی, لیکن جب
انہوں نے سیکھی ان کو آ گئی,
جنہوں نے سیکھا ان کے لیے آسان ہے, ان کے لیے مشکل نہیں.
مثال کے طور پر آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, یہیں اسکول کالج میں پڑھے, سارا کچھ ہے, آپ بھی کہہ سکتے تھے یار اتنی مشکل کیوں ہے, لیکن آپ نے سیکھا تو آپ کو سمجھ آ گئی.
کوئی بھی چیز من جدہ وجہ کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے. تو جب ہم کسی چیز کے لیے کوشش کریں گے کوئی بھی چیز صرف مشکل نہیں رہتی, اس کا حصول مشکل ہوگا, لیکن جب آپ کوشش کر لیتے ہیں حتی المقدور اور اس منزل تک پہنچنے کی تو منزل آسانی سے مل جاتی ہے. کوشش کرنا ضروری ہے,
اور یہ کوشش بھی ہو, سیکھتے بھی رہیں, پڑھتے بھی رہیں, اور ایک اچھا ماحول ہو کہ جہاں اس طرح کے الفاظ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے پھر بھی سمجھ آ ہی جاتی ہے.
تو الحمدللہ سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو منسلک اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, اگر سے انہوں نے درس انضامی نہ بھی کیا ہو, لیکن جو اس طرح کے مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے.
مذاکروں میں سنتے رہتے ہیں,
مذاکرے میں سنتے ہیں, دیگر سلسلوں میں سنتے ہیں, کتابیں وغیرہ پڑھنے, رسائل پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے, تو مختلف کورسز وغیرہ کروائے جا رہے ہوتے ہیں, اگر تو وہ درس نامی نہیں ہے لیکن دیگر کورسز ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی یہ مسائل سیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے بھی اس طرح کی باتیں سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ سب کے سروں سے اوپر ہو کر گزر جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو سمجھنے والے ہوتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو ان کو الحمدللہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو مسلمان کو دینیات کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں سمجھنے چاہیے, حج کے معاملات ہیں, مسائل ہیں, تو اب یہ سب بھی سیکھنے ہی ہوتے ہیں.
اب وہاں کے جو اصطلاحات ہیں وہ سیکھیں گے, بولے کہ بھی تبدیل کریں تو
یہ تبدیل نہیں ہوں گے, ہمیں اپنی سوچیں تبدیل کرنی ہے اور اپنی سوچوں کو دین سیکھنے کی طرف مائل کرنا ہے. جب کریں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, سنائیے.
میں مسلم کا زادار جنان کی چار سینہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا بندہ اس طرح دعا کر سکتا ہے, یا اللہ عز و جل ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما,
ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما, یہ دعا کرنا.
دیکھیں یہ دعا جو ہے نا یہ نہیں کی جا سکتی,
نہیں کی جا سکتی. سب مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے,
سب مسلمانوں کی مغفرت کی تو دعا کی جائے گی, یا اللہ ہم سارے مسلمانوں کی بخشش فرما.
ٹھیک ہے,
لیکن آگے جو لفظ ہے نا, جتنے لفظ بڑھتے جائیں گے تو قید بھی لگ رہی ہے, تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. تو بے حساب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کا حساب نہ لیا جائے,
ٹھیک ہے,
بغیر پوچھے بغیر پرسش کیے بغیر حساب کتاب کیے ان کی بخشش ہو جائے,
جنت میں چلے جائیں.
جنت میں چلے جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم کا عذاب بھی نہ ہو
کسی کو, نہ
کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح سے جہنم کا عذاب نہ ہو, اور ان کی ان سے سوال جواب بھی نہ ہو, بغیر حساب کتاب کیے ان سب سارے مسلمانوں کو جنت میں بھیج دے. تو اب وہ روایتیں جن روایات میں جہنم میں جانے کا, بعض گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمائیں گے, ان احادیث کا کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حساب لے گا. بعض بندوں کو ستاری فرماتے ہوئے ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے تو بھی اس طرح بھی حساب ہوگا کہ ان کی رسوائی بھی نہیں ہوگی لیکن حساب ہوگا,
حساب ہو رہا ہے.
البتہ بعض ایسے بھی اس امت کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حساب داخل جنت فرمائے گا, ان کا حساب نہیں ہوگا, بلا حساب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. روایت کا کچھ مضمون اس طرح کا ہے کہ 70,000 افراد اس امت کے وہ داخل جنت ہوں گے, اس طرح کے ہر ایک کے ساتھ بھی ہزاروں کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ وہ بھی بے حساب داخل ہو رہے ہوں گے. تو اب یہ جتنی بھی تعداد کو اگر ہم لے لیتے ہیں, کاؤنٹنگ اگر کریں حساب کتاب, تو یہ ہزار سے لاکھوں کروڑوں تک جائے گا, لیکن امت محمدیہ بہت بڑی تعداد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے لے کے قیامت تک کا جو طویل عرصہ ہے یہ سارا امت محمدیہ پر محیط ہے. اس میں وہ طبقہ جو مسلمان ہیں اہل اسلام ہیں وہ امت محمدیہ کے جو خاص فضائل یا دعائیں وغیرہ جو کی جاتی ہیں, مسلمان جو اہل اسلام طبقہ ہے وہ مراد ہوتا ہے. جو کفار ہیں غیر مسلم ہیں تو امت محمدیہ کے فضائل میں وہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تو ابھی جو دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما, تو یہاں اس دعا کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جیسے شرکائے اجتماع ہیں جو یہاں موجود ہیں,
سارے
مدنی چینل کے ناظرین, تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین نہیں ہوں گے,
ٹھیک ہے.
اب ہم نے سارے مسلمان ایک ایک مسلمان کو اس دعا میں شامل نہیں
کیا,
مخصوص کر لیا,
ٹھیک ہے.
تو اب
جو کہہ سکتے ہیں اس دور میں جتنے مسلمان ہیں سب کی مغفرت
بھی کیا جا سکتی ہے,
بقیہ دوروں کے نکل گئے
بھی ہو سکتا ہے, جیسے پاکستان کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما, تو یہ بھی ایک مخصوص ہو گیا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ جو سوال ہوا نا کہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما, تو تمام مسلمانوں کا معنی اگر یہ لیا جا رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان, ہر مسلمان ابتدا تا قیامت جو مسلمان سب کی بغیر حساب لیے بخشش فرما دے, تو ایسا نہیں ہے. اس میں کثیر جو احادیث شفاعت سے متعلق ہیں جن میں حساب کتاب کا معاملہ ہے, ان احادیث کی تکذیب لازم آتی ہے,
ٹھیک. یعنی ان کو
جھٹلانا, گویا وہ جھٹلا نہیں رہا لیکن اس طرح کا مفہوم بنتا ہے کہ ان روایتوں کا کیا کیا جائے گا. تو ایسی دعا کہ جو روایات اور آیات قرآنیہ کے متضاد معنی پر مشتمل ہو, تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. فضائل دعا یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جس میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی کتاب احسن الانبیاء,
ٹھیک ہے,
یہ آداب دعا, تو اس پہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ بھی ہے, اس کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزید آسان کیا ہے. اس کے مشکل الفاظ جو تھے اس کو مکتبۃ المدینہ سے مزید اور آسان کر کے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے اس کو تباہ کیا ہے. تو یہ بہت اچھی پیاری فضائل دعا پر مشتمل کتاب ہے, تو اس کو ضرور حاصل کریں. اس میں بھی اس مسئلے کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ یوں تمام مسلمانوں کی اس اعتبار سے کہ کسی کو بھی عذاب نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی حساب نہ ہو, تو اس طرح سارے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی.
اللہ تعالیٰ میری آپ کی جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں, جو سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں, سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ سنائیے.
ہم نماز کے لیے جب اللہ اکبر کرتے ہیں جب ایک ہم کانوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی اللہ اکبر کرتے ہیں بعض ایسے کرتے ہیں, اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے گا کہ اس کو کہاں تک ہمیں کرنا چاہیے.
ایک تو ہاتھ یوں کرتے ہیں اور اس کو اللہ اکبر کرتے ہیں, یہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے؟
ہمارے جو افعال ہیں اس میں بھی غلطیاں ہیں, اقوال ہیں, باتیں ہیں, جو پڑھنا ہے اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو لفظ اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اللہ ہا پہ پیش پڑھنا ہے اور واو نہیں ہے اس کے اندر, یہاں پہ الف ہے اور الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے, تو حمزہ کاف زبر اک. اللہ اکبر اکبر نہیں ہے. اب یہ کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کس طرح اٹھائے جائیں گے, تو کان کی یہ لو کہلاتی ہے, جو کان کا کنارہ جس کو کہتے ہیں اس کو کان کی لو کہتے ہیں. تو کان کی لو پہ یہ انگوٹھا یہ مس ہوگا مستحب, یہ سنت مستحبات پر مشتمل طریقہ عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ نارمل کنڈیشن میں ہوں گی, بالکل تناؤ نہیں ہونا چاہیے اس میں, انگلیاں زیادہ کھلی نہ ہوں نہ بالکل بند رکھیں, نارمل جو طریقہ ہاتھوں کا ہوتا ہے. تو اس طرح کوشش کر کے یہ ہتھیلیوں کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے اور کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے کے کنارے لگ جائیں,
ٹھیک ہے.
اور یہ ہمارے ہتھیلیاں حتی الامکان کعبۃ اللہ شریف کی
بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے,
بالکل انگلیاں کھولنی بھی نہیں ہے, بالکل ٹائٹ بند بھی نہیں کرنی, نارمل طریقے سے اللہ اکبر,
ٹھیک ہے.
اچھا بعض جو غلطیاں کرتے ہیں جس طرف سائر محترم بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اب بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں
کان کھینچتے ہیں اپنے,
تو کان کھینچ رہے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں تو یا یہ انداز ہوتا ہے یا بہت سارے لوگوں کا یہ انداز اللہ, تو یہ بھی غلط ہے. ہتھیلیوں کا رخ آمنے سامنے نہ ہو, ہتھیلیوں کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے.
اسی طرح بہت سے یوں کرتے ہیں آسمان کی طرف ہتھیلیاں کر جاتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہ طریقہ بھی غلط ہے,
صحیح.
نہ یوں کرنا ہے نہ آسمان کی طرف کرنا ہے,
ٹھیک ہے.
نہ یوں پکڑنا ہے,
ٹھیک ہے.
طریقہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کر لی اب تکبیر تحریمہ کا موقع آ گیا تو اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھائیں گے اور ہاتھ کشادہ
پہلے کہیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے پہلے, اس کا کیا طریقہ؟
ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے جائیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر,
اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے,
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس انداز میں کہ لفظ اللہ سے ہمارے ہاتھ نیچے آنا شروع ہو, اور بر جب ادا کریں تو ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے,
جو
جہاں بندھنے کا حکم ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تو ہاتھ باندھ لیے جائیں. تو یہ طریقہ کار ہے, اب اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, اس میں کچھ مستحبات چھوڑ جاتے ہیں کبھی سنتیں چھوڑ جاتی ہیں.
اچھا ایک چیز اس تکبیر تحریمہ میں بھی اس کے علاوہ بھی اکڑ جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا انگلیاں بالکل نارمل ہو, اب کئیوں کو دیکھا بالکل اکڑ کے نیچے کی طرف جھک کر پھر وہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اکڑ جاتے ہیں. یہ اکڑنا اور بالکل نیچے جھک کر تکبیر کرنا
قسم کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جہاں
آنکھیں بھی ٹائٹ بند کی ہوئی ہیں اور بڑے بکول یا ان کے مطابق یا ان کے سینس میں جو نا خوشبو شاید وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں,
اب دیکھیں تکلف نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو تکلفات سے نماز میں تکلف نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
جو جسمانی ڈھانچہ جس انداز کا نارمل ہے, بس یہ کہ ہمیں اس کو سنت کے تابع کرنا ہے,
ٹھیک ہے.
اپنے طور پہ کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے
بالکل, اور توجہ ہونی چاہیے,
توجہ
اصل آزاد نہیں ہے توجہ درکار ہے. جی ایک اور ویڈیو سوال سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ نمازیں قضا رہ جاتی ہیں اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے, نماز جس کی بکثرت قضا ہو چکی ہے تو اس کو اپنی تمام جتنی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کی ان تمام نمازوں کی کیلکولیٹ کرے, کاؤنٹنگ کرے اور اس کے بعد ان کی ادائیگی شروع کر دیں,
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اب کھلی آنکھ ہوا سویرا تو پچھلی جو کچھ نمازیں تھیں سب معاف, ایسا معاف نہیں, یہ سب قضا کرنی ہے, ان کی ادائیگی کرنی ہے.
توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی,
توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا قضا کا سچی توبہ سے, لیکن نمازیں جو ادا کرنی ہیں وہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے,
ٹھیک ہے.
تو اب اس کا آسان طریقہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے نماز کے احکام, اس کے اندر باقاعدہ ایک رسالہ موجود ہے قضا نمازوں کا طریقہ, تو اس کا مطالعہ کرنا یہ بہت مفید رہے گا,
ٹھیک ہے.
اس کا مطالعہ کریں, اس میں کوئی بات سمجھنے والی ہو
اگر یہ کتاب لے ہی نہ لیں, کیونکہ ہر دوسرے سوال میں آ جا کر نماز کے احکام کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, تو یہ لازمی سمجھا جائے.
جو مسلمان ہے جو عاقل و بالغ ہے جس پہ نماز فرض ہے, تو نماز کے مسائل سیکھنا تو ضروری ہے. اب نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے ایک آسان سے آسان صورت وہ ہمارے سامنے
کئی زبانوں میں اس کی اہمیت ہے کہ اس کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور مختصر بھی ہے, یعنی بہت طویل نہیں ہے جس کو پڑھنے میں ضروری مسائل. اس کو
بالکل خریدنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, پڑھنے کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں میں اپنی نماز میں کرتا تھا.
لے پر بھی ہماری کتاب موجود ہے.
جی جی, تو اب یہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیاں سامنے آتی ہیں.
ٹھیک ہے,
کوئی دوسرا ہمیں سمجھاتا ہے, ایک کتاب بھی ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے خاموشی سے, تو بس اوقات کتاب کا سمجھانا سمجھ میں آ جاتا ہے.
مسائل بھی ہیں اور ضمناً جو مدنی پھول اس کے اندر بیان کیے گئے کہ احتیاطیں, اور یہ یعنی بہت ہی لاجواب کتاب ہے.
اسلامی بہنوں کے لیے بھی امیر سنت کی کتاب ہے, اسلامی بہنوں کی نماز, تو اسلامی بہنیں اس نماز کی کتاب کا مطالعہ کریں. الحمدللہ جنہوں نے پڑھی ہے انہیں اپنی نماز کی فکر تو پیدا ہوئی ہے, اور جو غلطیاں پہلے ہوتی تھیں ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں, ان کو آئندہ ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرتے, بلکہ یہاں تک بھی پوچھتے ہیں کہ ہم پچھلی زمانے میں پچھلے جو عرصہ ہمارا گزرا ہے اس میں یہ غلطیاں کرتے تھے, اب کیا نماز ہو گئی تھی نہیں ہوئی تھی, مطلب یہ احتیاط والا پہلو ان کا موجود ہوتا ہے, ذہن بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے, اور کتاب آپ چاہے اس کو جو جلد کی صورت میں آپ حاصل کیجئے یا اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو جہاں بہت سارے میسیجز اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے دوستوں تک پہنچائیں, اپنے جو ٹیچرز ہیں جن کے پاس آپ پڑھتے تھے ان کا نمبر ہے تو ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. ایسے لوگوں کو پہنچائیں گے کہ جن کا تعلق زیادہ لوگوں سے ہے, تو انشاءاللہ آپ کے پہنچانے کا فائدہ بھی جو سمجھ لے کے زیادہ ہو جائے گا, وہ آگے مزید عام ہوتی جائے گی.
سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پر گروپ بنے ہوئے,
کئی لوگوں کے فین شپ بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کے پیجز ہیں اس پر شیئر کر دیں اور ترغیب دلائیں, اور ہر گھر میں ہونی چاہیے نماز. کیا
جاریہ والی صورت ہے آپ کے اس طرح کرنے سے, کتاب پڑھنے, کسی کو سمجھانے سے, جو کتاب گفٹ کرنے سے اگر وہ عمل کرنے لگے گا, اپنی نماز کی اصلاح کرے گا, تو جو جو مسائل اس نے سیکھے آپ کی دی ہوئی کتاب سے, تو ان سب چیزوں
کا کتاب اس کی بھی کتابوں ہی کی اگر ترغیب دلائیں تو مدنی پن سورہ, جو اوراد و وظائف ہیں, نوافل پڑھنا ہے, ختم غوثیہ پڑھنا ہے, قصیدہ غوثیہ پڑھنا ہے.
دیکھیں گھر میں ایک مرد عورت جو وظائف وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ اس کتاب میں مدنی پنسورہ میں وہ ساری چیزوں کو جمع تقریباً اوراد و وظائف بھی ہیں, نمازوں سے متعلق احکامات ہیں, روزوں سے متعلق احکامات ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. یہ کتاب اگر آپ اس کتاب میں کیا ہے اس کی اگر فہرست کا مطالعہ کر لیں نا, یہ جو جو کتابیں ہم بتا رہے ہیں کہ ان کتابوں میں یہ کچھ ہے, تو آپ ان کی فہرست پڑھیں, فہرست پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ کتاب اتنی جامع ہے اور ہم اس کتاب سے اب تک دور تھے.
الحمدللہ,
تو یہ کتاب تو ہمارے پاس بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی.
ٹھیک,
تو اب خیر اگر پہلے نہیں آئی تو اب آ گئی, اب آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے, تو ابھی حاصل کر لیں انشاءاللہ. اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس میں ایسی چاشنی ان کتابوں میں الحمدللہ جو پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی غلطیاں دور ہوتی رہتی ہیں اس کی.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.